السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته یہ سورہ صاد کی چند آیتیں ہیں، اور اگر ہم ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم دو بارہ پچھلی آیتوں کا خلاصہ عرض کر دیں کہ شروع میں قریش مکہ کے بعض ان کی بعض بیہودہ باتیں جو بہانے وہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے، بری باتیں، ان کا ذکر آیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جواب دیا، ان کو تنبیہ دی، ان کو ڈرایا دھمکایا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید ترغیب دی، مزید تسلی دے کر فرمایا کہ آپ صبر کرتے رہیے، جمے رہیے. اس کے صبر کرتے رہیں کا مطلب ایک یہ لوگ یہ جو بری باتیں کرتے ہیں فطرتاً پریشان ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ زیادہ گھبرائیے مت، اور دوسرا صبر کرتے یعنی اپنے کام کرتے رہیے. اور وہاں فرمایا کہ جس طرح ہمارا ایک دوسرا بندہ گزرا ہے، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، جس طرح ان کے اندر صبر کی صفت تھی، آپ بھی صبر کرتے رہیے. اور پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے کچھ اوصاف کا ذکر آیا، جس میں بالخصوص ذکر آیا تھا کہ وہ اواب تھے، بہت زیادہ رجوع کرنے والے. اور وہاں ہم نے ذکر کیا کہ اواب کا مطلب رجوع کرنے والا، یا اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنے والا، اور جب بھی کوئی لغزش ہو جائے تو بہت جلدی توبہ کرنے والا. اب آگے داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے سے مقصود داؤد علیہ السلام کی صفت صبر کو بتلانا ہے. ایک مقصد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا کہ جو داؤد علیہ السلام کے کیسی کیسی چیزوں پر صبر کرتے تھے، اور دوسرا اس میں داؤد علیہ السلام جو اواب تھے, بہت زیادہ رجوع کرنے والے, چھوٹی بھی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے والے, فوراً گر گرانے والے, اللہ کے سامنے رونے والے, اس کا اس صفت کا مظاہرہ بھی اس میں ہے. لیکن اس واقعے میں دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں, وہ ہم انشاءاللہ عرض کرتے چلے جائیں گے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ, اور کیا تمہارے پاس جھگڑا کرنے والوں, مقدمہ والوں کی خبر پہنچی کہ ایک واقعہ ہے جس میں کچھ مقدمہ ہوا, کیس ہوا تھا, دو پارٹیاں آئی تھی, اپنا جھگڑا پیش کیا, اور وہ کس طرح شروع ہوا؟ اس تصور المحراب, جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں داخل ہو گئے, عبادت گاہ میں گھس گئے. اب اس کا کیا مطلب؟ تو داؤد علیہ السلام جو ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی, اور ان کی بادشاہت وسیع تھی. ان کے بیٹے, ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ بنے, اور نبوت, دونوں بادشاہ نبوت ان کو ہوئی. اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان چند انسان میں سے ہے جن کی حکومت پوری دنیا پر چلی تھی. تو ظاہر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حکومت اتنی وسیع تھی, داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ کم تو نہیں ہوئی ہوگی. تو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی, اور بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ علم رکھنے والے تھے, زبور کے ان کو دی گئی زبور کا عالم تھے, تو وہ ساتھ ساتھ مفتی اور قاضی بھی تھے. تو کوئی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے ایک طرف, بادشاہ بھی ایک طرف, امیر بھی دوسری طرف, جنگ میں بھی امیر جیش دوسری طرف, مفتی بھی کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے, قاضی بھی کوئی جھگڑا لے کر آئے. تو یہ سب تو داؤد علیہ السلام کا بھی یہ کام تھا. اب داؤد علیہ السلام نے تقسیم کر رکھا تھا, اور مورخین نے لکھا تھا کہ ان کی تقسیم کس طرح کیا تھا, کہ ایک دن تھا رعیہ کے لیے, رعایہ کے لیے, کوئی کسی کا کیس ہو, کسی کا کوئی مسئلہ ہو, کسی کو مدد کی ضرورت ہے, یہ ایک دن وہ ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں کوئی بھی آ سکے وغیرہ. ایک دن تھا جس میں وہ اپنے گھر والے فیملی کے ساتھ رہتے تھے, ظاہر ہے کہ ان کی تربیت, ان کے حقوق وغیرہ ہوتے ہیں. اور تیسرا دن جو ہے وہ خلوت میں جا کر عبادت کرتے تھے. تو اس طرح ہوتا تھا ان کا نظام, ایک دن پبلک کے لیے, ایک دن فیملی کے لیے, ایک دن خالص اللہ کے لیے. اب ظاہر ہے باقی دو دنوں میں بھی خوب عبادت کرتے ہوں گے, بہرحال نبی تھے, لیکن ایک دن خالص چونکہ ان کو عبادت کا بہت ذوق تھا. تو یہ اس دن کی بات ہے کہ جب وہ عبادت گاہ میں تھے, ان کی عبادت کا دن تھا. اب ظاہر ہے کہ کسی کا کوئی مقدمہ ہو تو ان کو اگر دیکھا جائے آنا چاہیے تھا اس دن, جس دن ان کا پبلک کا دن تھا, لیکن وہ اس دن آ گئے. اب وہ تو باہر تو تھے نہیں, عبادت گاہ میں تھے, خلوت کی جگہ میں, اور وہاں جانے کی عام اجازت بھی نہیں ہوگی, دروازہ ہوگا, تالا ہوگا وغیرہ. تو وہ دروازے وہ دیوار پر چڑھ کر اندر گھسائے. اس دخل والا داؤد پہنچ گئے داؤد علیہ السلام, تو ظاہر کہ ففضی امن ہوں داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے, یہ کون ہے, یہاں کیسے پہنچ گئے, پہلی مرتبہ دیکھا, فطری چیز ہے. قالوا لا تخاف, تو انہوں نے کہا کہ اب مت ڈریے, فکر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم ایک مقصد لے کر آئے ہیں. وہ کیا ہے؟ خصمانی, ہم دو آپس میں جھگڑا کرنے والے ہیں. بغا بعضنا علی بعض, یہ مظلوم تھا, یہ اصل میں بول رہا ہے یار, جو کیس لے کر آئے کہ فلاں شخص میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. خصمان دو جھگڑا کرنے والے, ایک نے دوسرے پر ظلم کیا. فاحکم بیننا بالحق, تو آپ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان. ولا تشتت, زیادتی نہ کیجئے, ظلمانہ فیصلہ نہیں چاہیے. واہدنا الی سواء الصراط, اور ہمیں صحیح راستہ, سیدھا راستہ بتلائیے. اب آگے ہم ذکر تفصیل آئے گی کہ یہ دراصل
بعض مفسرين كان يدل أصل دو فرشتات الله كي طرف سے اور ایک خاص غرض سے آئے تھے جو جس کا آگے گزر ہوا. تو اگر تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اس لیے انہوں نے بے ادبی کے ساتھ بات کی, آپ ٹھیک فیصلہ کیجئے, ظلم مت کیجئے, نبی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, بادشاہ کے ساتھ, کوئی عام بادشاہ کے پاس جائے اور ایسا کہے تو آپ کو نکال دیا جائے گا, یا آپ کو ہی صلاحوں کے پیچھے رکھ دیا جائے گا. لیکن یہ چونکہ ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہو اس لیے, اور دراصل دو فرشتے تھے تو انہوں نے اس اول تو غلط دن پر آئے, اور غلط دن پر بھی آئے تو ایسا نہیں کہ اصرار کر کے خط کتا دروازے پر کھت کتا کر, نہیں, دیوار پر چڑھ کر ہی, دیوار پر چڑھ کر اندر آئے. اور پھر داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول, تو اتنا بھی نہیں کیا کہ چلو عبادت سے, عبادت کا دن تھا اس میں بھی کھانے کے رک گئے, اس کے ذرا رکنے دو, نہیں نہیں, فور مسلح پر پہنچ گئے. تو ہر جگہ ان کا کچھ بھی خیال نہیں رکھا, اور فوراً میں فرا ہوں, میرا نام یہ ہے, یہ کوئی کچھ بھی انٹریکشن, فوراً یہ ہمارا جھگڑا ہے اور غستہ خانہ کلا. تو داؤد علیہ السلام کو تو کہنا چاہیے تھا اگر دیکھا جائے کہ نکلو یہاں سے, ہم میں سے کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی کہتا کہ نکلو یہاں سے, غلط دن پر آئے, غلط طریقے سے آئے, غلط طریقے سے بات کی, پہلے بات کر کے سیکھو, پھر یہ سیکھو کون سا دن آنا ہے, پھر آؤ. لیکن داؤد علیہ السلام نے پورے صبر کا مظاہرہ فرمایا, یہ بولنا شروع کر دیا تو خاموش رہے, بات سن لی, یہ نہیں کہ ابھی تو میں عبادت میں مشغول ہوں. ویسے اگر کوئی اس طرح غلط طریقے سے کرے تو ان کی اصلاح ان کو سکھانے کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن داؤد علیہ السلام نے سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں کوئی, ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو, ہو سکتا ہے بعض لوگ آداب سے ناواقف ہوتے ہیں تو ذرا ان کو معذور کر دی, سمجھا جائے, ان کی بات سن لی جائے. بہرحال انہوں نے بڑے صبر سے کام لیا. اب آگے اپنا جھگڑا بیان کر رہے ہیں, ان ہذا اخی, یہ میرا بھائی ہے, بھائی سے مراد ساتھی ہے, حقیقی بھائی تو نہیں. لہو تسع و تسعون ناجا, اس کے پاس 99 ڈومبیا ہے, 99 جانور ہے. ولی نعجت واحدہ, اور میرے پاس ایک ہی ڈومبی ہے. فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب, تو اب یہ کہہ رہا ہے, اس نے یہ کہا کہ وہ میرے حوالے کر دو, وہ میری دیکھ بھالی میں رکھ دو اس کو. وعزنی فی الخطاب, اور اس نے زور ڈال کر بات کرنے میں مجھے دبایا. جھگڑے کا خلاصہ کیا کہ اس کے پاس تو بہت کچھ مال ہے, ماشاء اللہ, ویل آف ہے, 99 جانور ہیں, میرے پاس ایک جانور ہے. تو یہ خیر جو بھی مقصد ہو, شاید دماغ میں یہ ہو کہ اگر میرے 100 ہو تو اچھا لگے گا, تو اس نے وہ مجھے اصرار کر رہا ہے کہ اپنے جانور کو میرے دیکھ بھالی, میری ذمہ داری میں رکھ دو, مجھے حوالہ کر, آپ ہی کا جانور ہے, میں دیکھ بھال کروں گا وغیرہ, جو بھی ہو فائدہ تقسیم کریں گے وغیرہ, جو کچھ ہو. لیکن یہ اصرار کر رہا ہے بہت. اب ظاہر ہے کہ ایک کے پاس 99 جانور, دوسرا کے پاس ایک ہی, تو اس سے ہمیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ذرا انفلوئنشل مالدار آدمی تھا اور یہ بیچارہ غریب, تو یہ اس پر زور ڈال رہا ہے. تو اس کو یہ ناپسند ہے کہ اس کی بات ٹھیک نہیں ہے, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کو کسی خیر کاہی کی وجہ سے یا کسی اس کو ایسا لگتا ہے کہ فائدہ ہے اس ہم دونوں کے لیے کہ میری ذمہ داری مجھے حوالہ کر دے, یہ تو اچھی طرح پوچھنا چاہیے تھا, اگر میں تیار نہ ہوں تو بس. اچھا, تو داؤد علیہ السلام نے جواب دیا, فرمایا لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجك, اس نے یہ جو سوال کیا کہ آپ اپنی ڈومبی اس کو دے کر اس کی ڈومبیوں کے ساتھ ملا دیں, اس نے ظلم کیا یہ کہہ کر فیصلہ کیا. اور آگے ایک عام نصیحت کی, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, بہت سے وہ جن لوگوں کے درمیان شرکت ہوتی ہے, جن لوگوں کے درمیان پارٹنرشپ ہوتی ہے, ان میں سے بہت سے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. کیا مطلب جن لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ ہوتی ہے, کوئی ایک گھر ہے اس میں پارٹنرشپ ہے, کوئی کام کمپنی اس میں پارٹنرشپ, تو بکثرت یہ ہوتا ہے کہ جس ایک جو ہوتا ہے وہ دوسرے پر یا چند دوسروں پر ظلم کرتے ہیں, جو حق ان کا ہونا چاہیے وہ نہیں دیتے, جس کا انفلوئنس ہے, جس کا بڑا حصہ ہے, ایک آدمی کا 80% ہے کمپنی میں, دوسرے میں 20% ہے یا گھر میں, تو 80% بھائی اس کا بہرحال حق ہے اور حق 20% کے موافق اس کو ملنا چاہیے, لیکن اس پر اس ایڈوانٹیج لے کر اس پر ظلم کرتے ہیں, اس کو اپنا حق نہیں دیتے. اور حقیقت یہی ہے, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ہاں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, سوائے وہ جس ایمان ہے اور نیک اعمال ہے, اللہ کے سامنے حاضری کی فکر ہے تو نیک اعمال ہے, دیندار ہے, ہاں اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں چلے جاؤ تو فائدے کی بات ہے, لیکن آگے فرمایا وہ قلیل ما ہوں, وہ بہت تھوڑے. اور یہ جو جملہ ہے وہ قلیل ما ہوں, تین الفاظ, لیکن یہ جملہ بڑا وزنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو ہے دین کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں دین کا ایک دین میں سے ایک حصہ جو ہے جس کا نام معاملات ہے, ٹرانزیکشنز ہے, دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشن, ان کے کیا حقوق ہمارے کیا حقوق, اس کی بات ہو رہی ہے. اور اس معاملے میں دیندار بہت ہی کم ہے. نماز کے معاملے میں دیندار تو آپ کو ملیں گے, وہ بھی کم ہے بے شک, پوری امت کے بنسبت, پورے مسلمان امت کے بنسبت کم ہے, لیکن بہرحال ہماری کمیونٹی میں دیکھو نماز کے اعتبار سے دیندار آپ کو آسانی سے مل جائیں گے, تلاوت کے اعتبار سے دیندار آپ کو آسانی, روزے سے, زکوٰۃ کے اعتبار سے, صدقہ کے اعتبار سے, معاملات میں صفائی, ہر ایک کو اپنا پورا حق دیا جائے, کسی کا کچھ بھی حق, کسی کے کچھ بھی حق پر ظلم, کسی بھی تھوڑا بھی ظلم نہ کیا جائے, تھوڑا بھی اس کا حق نہیں, اس معاملے میں بہت کم آپ کو دیندار ملیں گے, بہت ہی کم. بلکہ اکثر جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں, جو دین کی فکر رکھتے ہیں, ان کا ذہن اپنے معاملات میں جو نا انصافی ہوتے اس کی طرف جاتا بھی نہیں ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاملات میں کسی پر ظلم کیا حالانکہ اس کے پاس زیادہ مال ہے, اس کے پاس زیادہ مال ہے لیکن اس کو پتا نہیں تم نے ظلم کر لیا, تو کسی کے لیے کام کر رہے ہو اور مالدار آدمی ہے, کمپنی مالدار, لیکن آپ نے کمپنی کی کچھ بھی کسی بھی چیز کے ساتھ خیانت کی, اچھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا, یا آپ کو اتنے گھنٹے کام کرنا ہے, آپ لیٹ آتے رہتے ہیں بغیر عذر کے, کوئی عذر بہانہ بنا لیتے ہیں, تو آپ اس کے آپ جو جو, جو, جو لیٹ آتے ہیں اس کے بقدر آپ ظلم کر کے یہ اجرت لے رہے, یہ ویج لے رہے, آپ ٹرین پر چلے گئے, اب ٹرین کی کمپنی تو آپ کے بنسبت بہت مالدار ہے لیکن آپ نے ٹکٹ کے پیسے ادا نہیں کیے, ظلم, آپ ظلم کر رہے ہیں ان پر. معاملات میں انصاف, ظلم سے بچنا, اس میں بہت کم لوگ دیندار ہیں. اور یہ ایسی چیزیں اصل دینداری کی علامت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں, ملفوظات یا خود ان کے کسی بیان میں نے پڑھا ہے کہ ان کے خلیفہ تھے, تو ایک مرتبہ وہ خانقاہ میں حاضر ہوئے, حضرت کے خلیفہ, کوئی عام نہیں, حضرت کے خلیفہ, حضرت سے ان کو خلافت تھی, اور خانقاہ میں حاضر ہوئے, اور خانقاہ میں حاضر ہوئے اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اللہ والوں میں سب ہی میں یہ صفت ہوتی ہے, لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خصوصی طور پر معاشرت اور معاملات میں بہت ہی دقت نظر سے کام لینے والے تھے. تو پوچھا کہ کیسا آنا ہوا, تو مرید جو خلیفہ تھے اسے انہوں نے عرض کیا کہ ٹرین کے ذریعے وہاں پہنچے, تو پوچھا کہ ٹرین کے ذریعے پہنچے تو دونوں کی ٹکٹ کے پیسے ادا کر لی, تو اس نے کہا کہ میری ٹکٹ کے پیسے تو پوری ادا کر لی, لیکن یہ جو ہے یہ 12 سال سے زیادہ ہے, ایک عمر تھی 12 سال میں کہہ رہا, ہو سکتا ہے کچھ اور 10-11, 12 سال سے زیادہ ہے اس کی عمر, لیکن لگتا ہے کہ 12 سال کے کم ہیں, اور 12 سال کے کم جو بچے ان کی ٹکٹ آدھی قیمت کی ہوتی ہے, تو آدھی قیمت اس کی میں نے ادا کر لی, حضرت علی مطلب بہت ناراض ہوئے, فرمایا کہ یہ جو آدھی ٹکٹ کے پیسے بچے وہ حرام پیسے ہیں جو آپ کی ملکیت میں ہیں, اور اس کی خلافت چھین لی, اس کی خلافت چھین لی اس پر کہ تو ابھی کامل نہیں ہو, ابھی کامل نہیں بنے, ابھی نقص ہے. تو معاملات میں دینداری وہ بہت قلیل ما ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام نے سچ فرمایا کہ بہت ہی کم لوگ ہیں. اچھا, اب یہ داؤد علیہ السلام نے فرمایا, یہاں آگے جانے سے پہلے ایک دوسری بات بھی عرض کر دوں جو معاملات ہی کی قبیل سے ہے لیکن اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اب اس شخص نے دوسرے شخص کا جانور ظلمن لیا تو نہیں, بس اصرار کر رہا ہے, اس پر پریشر ڈال رہا ہے, اور داؤد علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تم نے ظلم کیا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کا مال اس طرح لینا کہ وہ دے تو رہا ہے اور بے بھی ہو سکتا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ ہدیہ ہے, ہو سکتا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری دعوت ہے آپ تشریف لائے, ہو سکتا ہے کہہ رہا ہے بیچنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ خوش دلی سے نہیں کر رہا ہے, اس لیے کر رہا ہے کہ تم نے یا کسی اور نے اس پر پریشر ڈالا ہے. تو یہ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. جو بھی ہو, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرفت القرآن نے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں مدارس والے, مساجد والے اور دینی تنظیمیں والوں کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. کبھی وہ کسی پر کسی مال معلوم کہ کوئی مالدار ہے یا کوئی اس کو اس سے چندہ لینے میں اس پر بہت زور ڈالتے ہیں متعدد, اور وہ دبا اور وہ بیچارہ شریف آدمی ہے, شرمندگی میں آ کر پیسے دیتے, اس پیسے لینا جائز نہیں ہے. کسی کا مال لینا اسی وقت جائز ہے جب اس کے دل کے گہرائی سے جو خوشی ہے اس سے لے, اس سے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه, کسی کا مال حلال نہیں ہے الا بطيب نفس, دل کی گہرائی کی خوشی سے دی گئی ہو, تو پریشر میں دیا گیا نہیں. اس پر ایک دوسرا واقعہ ہے, یہ اصل میں یہ چیزیں عموماً ذکر نہیں کی جاتی ہے لیکن بہت اہم ہے. جس طرح نماز بہت اہم ہے, معاملات بھی بہت اہم ہیں. میں نے حضرت سے سنا ہے کہ انہوں نے اس وقت کا یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب وہ دارالعمری میں وہ پڑھتے تھے اور حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب اس وقت حیات تھے, تو اس وقت تو غربت تھی اس 1980s میں وغیرہ. تو اعظم مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بنایا کہ کوئی بھی حافظ ہو جائے, اس کلاس بھی چلتا تھا پتہ نہیں ابھی بھی چلتا ہے ابھی بھی چلتا ہوگا, کہ کوئی بھی حافظ ہو جائے تو اور اس کا دل کرے کہ مدرسہ کو کھلانا ہے تو کھانا نہیں کھلا سکتے, صرف آئس کریم کھلا سکتے. اور آئس کریم بھی کون سی آئس کریم؟ بھی مدرسہ کو پیسے نہیں, وہ مدرسہ سیدھی ساری آئس کریم لے کر سب کو کھلائیں گے اگر کھلانا ہے. وہ کیوں؟ جیسے کہ حضرت وہ واقف تھے حالات سے کہ اکثر جو اپنے بچے کو یہاں بیچتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں. اب بچہ حافظ ہو گیا تو بچے نے وہ ماں باپ کو اشارہ کیا کہ مجھے دعوت کھلانا ہے, یا دوسرے لوگوں نے پریشر ڈالا تو اس کی وجہ سے وہ خوشی سے دعوت نہیں کھلائیں گے, جیسے کہ وہ تو غریب ہے. تو انہوں نے اصول بنایا کہ اگر کسی کو کھلائیں تو صرف آئس کریم کھلا سکتے ہیں. ان کو معلوم تھا کہ یہ تو ایسی چیز ہے جو ہر فیملی افورڈ کر سکے گی. تو نہ کسی کو پر پریشر ڈالنا چاہیے, کسی کو اس میں بھی ایسے کبھی ہمارے کوئی ہم کسی کو مذاق میں کہتے ہیں, کسی کو بچہ اور مذاق میں کہتے ہیں کہ ایسے مٹھائی نہیں کھلائی, تو اگر دوست ہے اور معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے اس پر پریشر نہیں آئے گا تو حرج نہیں. لیکن اگر کچھ بھی احتمال ہو, بھائی استاد ہے اور شاگرد کو کہہ رہے, اب شاگرد تو استاد کے لطیفے سے بھی متاثر ہوتا ہے, تو شاگرد استاد سے اور استاد اور شاگرد سے کہہ رہے کہ اچھا کچھ مٹھائی نہیں کھلائیں گے, تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے. جب معلوم ہو کہ پریشر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس میں احتیاط کرنا چاہیے. تو خیر, یہ ایک معاملات کا ایک دوسرا اصول ہے جو ہمیں پتہ چلا جو بہت اہم ہے. اچھا, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ یہ تو واقعہ ہو گیا, داؤد علیہ السلام کا جو صبر کا مظاہرہ ہے وہ اس میں آ گیا. لیکن اس واقعے میں اللہ سبحانہ و تعالی آگے, بلکہ آگے ہم پڑھتے, وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّا, اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم نے ان کو آزمایا. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ, تو انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ, اور وہ جھک کر سجدے میں گر گئے اور توبہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی. تو یہ واقعہ ہو گیا. اب بظاہر اس واقعہ تو سیدھا سادہ ہے, اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا اور ان سے کوئی غلطی ہو گئی, تو وہ استغفار کیا, سجدے میں گر گئے اور رجوع کیا, رجوع اللہ توبہ. تو یہ قرآن میں ہے. اب داؤد علیہ السلام نے گناہ تو نہیں کیا ہوگا, انبیاء علیہ السلام وہ گناہ سے محفوظ ہیں, وہ ہمارا عقیدہ ہے. تو انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتا ہے, لیکن بھائی آدمی جتنا کا مقام جتنا اونچا, اس سے ایکسپیکٹیشنز اور توقعات اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کا مقام بہت اونچا, تو کبھی ان سے ایسا کام ہو جاتا ہے جو گناہ تو نہیں ہے لیکن بہتر طریقے سے خلاف کر, ایسا کرنا بہتر تھا. اب ایسا کرنا گناہ تو نہیں, تو اگر ہم میں سے کوئی بھی ایسا کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں پوچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن نبی نے ایسا کیا تو نبی سے توقع زیادہ ہوتی, تو نبی سے توقع ہوتی کہ یہ بہتر طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا. تو کبھی اس پر نبی کو تنبیہ ہوتی ہے. اور انبیاء بھی بہت متواضع ہوتے ہیں, بہت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں, تو ان کو تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی چیز ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو دوسرا طریقہ پسند تھا, تو وہ توبہ کرتے ہیں. جیسے اس کی مثال عرض کر دوں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ بدر میں مسلمانوں کو جیت ہوئی, فتح ہوئی, اور بہت سے غیر مسلم قیدی قید میں آ گئے. اب یہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کو قیدی ملے, پریزنرز آف وار. اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے اب تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انتظار کیا, اللہ کی طرف سے کچھ حکم نہیں آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہمیں تو کچھ رکھ کرنا پڑے گا, تو مشورہ کیا صحابہ سے, اور دو رائے آئی. ایک رائے یہ آئی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کرنا چاہیے, اور اس رائے کے پیچھے دو وجوہات تھی. ایک وجہ یہ تھی, ایک حکمت یہ تھی کہ دیکھو مسلمانوں کی مالی حالت اچھی نہیں, اور ابھی قریش کے پاس بہت مال ہے, تو ہم خوب مال ان سے لے سکتے, اور اس مال کے ذریعے مسلمان زیادہ طاقتور ہو سکتے, مسلمانوں کی اکانومی زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے. ایک حکمت تھی, اور دوسری حکمت یہ تھی کہ ابھی ان لوگوں کو رہا کر لیں گے, قتل نہیں کریں گے, تو ہو سکتا ہے بعد میں ان کو ایمان کی توفیق ملے. توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ ایک رائے آئی تھی, اور دوسری رائے یہ آئی تھی کہ نہیں, یہ جو قیدی آئے تھے ان سب کو قتل کرنا چاہیے, اور قتل صرف ظلمن نہیں, قتل اس لیے کرنا چاہیے کہ اب تک مشرکین مکہ ہم پر ظلم کرتے رہے, اب اگر ہمارے خلاف کوشش کرتے رہے, ان کو روکنے کے لیے ان کے دلوں میں ہمارا خوف پیدا کرنا ضروری ہے, اور ہمارا یہ بہترین موقع ہے کہ سب قیدیوں کو قتل کر دیں. ظاہر ہے کہ ایک تو شکست ہوئی, اور دوسرا یہ خبر ملا کہ ہمارے سب قیدی وہ قبر میں پہنچ گئے, اس سے اور زیادہ دل ٹوٹیں گے, اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے جنگ میں بعد میں وہ دوبارہ آ کر ہمارے خلاف محنت کرے. ان میں سے بالخصوص بعض قیدی تو ان کے بڑے بڑے لوگ تھے. دونوں رائے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل فطرت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں رحمت تھی, تو دونوں رائے پر غور فرمایا. لیکن چونکہ فطرت میں رحمت تھی, تو میلان پہلی رائے کی طرف تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, تو ایسا کیا. اب یہ مشورہ کیا, مشورے کے نتیجے میں فیصلہ کیا, اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی چاہت تھی کہ دوسرا فیصلہ ہو. تو بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا قرآن میں ہے ما کان نبی لمبا واقعہ. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں کوئی سخت الفاظ بھی نہیں فرمائے, بس فرمایا کہ بہتر دوسرا فیصلہ تھا اس موقع پر اگرچہ دونوں جائز. اس کے بعد یہ جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی کہتے تھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہے. اب کون سی بڑی بات ہوئی؟ بس ایک چیز ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی مکمل رضا کے مطابق نہیں. یہ انبیاء کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ چھوٹی غلطی پر, بلکہ غلطی کہنا بھی نہیں چاہیے, ایسی چیز پر وہ اس کو غلطی سمجھ توبہ کرتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کی سے بھی ایک ایسی چھوٹی ایک چھوٹا کام ہوگا اس واقعے میں جو پورے اللہ کی مرضی کے موافق نہیں تھا. اب وہ کام کون سا تھا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر نہیں فرمایا کہ اس کام وہ کام کون سا تھا. اب اللہ سے بظاہر تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کام کون سا تھا. داؤد علیہ السلام توبہ میں چلے گئے, رونے لگے, توبہ کرنے لگے, کس وجہ سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا. کیوں نہیں فرمایا؟ ہمیں ایک بہت اہم سبق سکھانے کے لیے. وہ یہ کہ جب کوئی شخص غلطی کرتا ہے لیکن اس کے بعد توبہ کرتا ہے, پھر اس غلطی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے ایسی غلطی کی کہ سب کے سامنے اور بہت بڑی غلطی, بہت بڑا گناہ کیا, شراب پینے کی عادت تھی, زنا کی عادت تھی, اور لوگوں کو معلوم, کچھ لوگوں کو معلوم بھی تھا. لیکن جب کوئی شخص کوئی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو پوچھ نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ریکارڈ صاف ہو گیا. تو ہمیں بھی اس غلطی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے, اور اگر اس کو غلطی کا ذکر کر کے اس کو آر دلائے تو وہ تو بہت ہی برا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے اور کوئی دوسرا شخص اس کو آر دلاتا ہے اس گناہ کا, تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دوسرے شخص کو اس گناہ میں مبتلا کریں گے. تو ایک بہت اہم سبق سکھائے کہ غلطی ہو گئی, جو کچھ ہو گئی, لیکن ہم نے ذکر نہیں کیا چونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی. اچھا, لیکن مفسرین نے ہمارے فائدے کے لیے بتایا کہ وہ غلطی کون سی تھی. تو مختلف رائے ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا, لیکن ایک آسان سی رائے میں عرض کر دوں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ فیصلہ آیا ان پر, ان کے سامنے. اب آپ پورا دوبارہ ہم پورا سچویشن پوری صورت حال ذکر کرتے. آپ داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول اور اچانک وہ دونوں آ گئے, گھبراہٹ ان پر ٹاری ہوئی پہلے کہ کہاں سے آ گئے وغیرہ وغیرہ. پھر انہوں نے فوراً کیس سنائے. اب داؤد علیہ السلام وہ اس مائنڈ سیٹ میں تھے نہیں کہ, تو داؤد علیہ السلام نے ایک نے بات بتائی کہ فلاں ایسا کر رہا ہے. اب جب کسی قاضی کے سامنے کیس آتا ہے اور پہلا جو بظاہر مظلوم ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں مجھ سے ایسا کر رہا ہے, تو قاضی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب دوسرے کو پوچھے. زید اور خالد آئے اور خالد نے کہا قاضی کو کہ وہ زید مجھ سے ایسا کر رہا ہے, تو اب قاضی کی ذمہ داری ہے کہ ابھی نہ بولے, پہلے دوسرے کو پوچھے کہ ایسا ہی کیا. وہ خاموش رہے اور ایسا لگے کہ وہ قبول کرے, پھر یہ کافی نہیں, اچھی طرح کچھ بھی بولنے سے پہلے اس سے پوچھے, پورا کلیئر کرے, اس کے بعد ضرورت پڑے تو گواہ, دلیل, پروف وغیرہ مانگے, جو کچھ. اب داؤد علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. داؤد علیہ السلام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اسی کہ داؤد علیہ السلام دیکھ رہے تھے ایک بول رہا ہے اس کے بعد دوسرا خاموش. لیکن ان کا ایسا کرنا ٹھیک نہیں تھا, پوچھنا چاہیے تھا. تو یہ چھوٹی سی غلطی خلاف اولا کام ہو گیا. داؤد علیہ السلام کو واقعے کے بعد اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو تو فوراً احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے میرا امتحان لیا اور میں نے کچھ تھوڑی غلطی کر لی ہے, تو اس لیے وہ توبہ میں لگ گئے, سجدے میں چلے گئے, انہوں نے توبہ کی, استغفار کی. تو خیر یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے فغفرنا له ذلك, تو ہم نے ان کو معاف کر دیا, کوئی بڑی بات تھی نہیں لیکن توبہ قبول کر لی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا, اور یقیناً ان کا ہمارے یہاں زلفا خاص قرب کا مقام ہے, وحسن مآب اور بہترین انجام. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ جو غلطی ہوئی ان سے, وہ یوں سمجھے کہ یہ غلطی ہو گئی تو ان کا مقام کم ہونا, یہ تو کوئی غلطی, اول تو غلطی کہنے کے قابل ہی نہیں, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے توبہ بھی کر لیا. اور یہ ضمناً ایک بات عرض کر دوں, اس پر ہم ختم کرتے, داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک اور آیت ہے لیکن وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کریں گے, کہ ویسے تو غلطی نہیں کرنا چاہیے, غلطی ہو گئی تو توبہ کرنی چاہیے جتنا جلدی ہو سکے, لیکن کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ توبہ ایسے کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مقام پہلے سے زیادہ اونچا ہو جاتا ہے, مقام پہلے سے زیادہ اونچا ہو جاتا ہے. اور اس سلسلے میں متعدد واقعات بھی ہیں, ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی اشارہ کر رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام سے اتنی چھوٹی غلطی ہو گئی, شاید غلطی کہنے کے, اور اتنا توبہ بھی استغفر اللہ نہیں, سجنے میں گر گئے, رجوع اللہ کیا, تو اس لیے ان کا بہت اونچا مقام ہے ہمارے یہاں. تو بہرحال اس سے ہمیں متعدد اسباق سیکھنے کو ملے, بالخصوص یہ کہ معاملات میں صفائی بڑی اہم چیز ہے. دوسرا یہ کہ صبر کرنا چاہیے لوگوں کے کوئی بدتمیزی بے ادبی سے بات کرے تو حالات کو دیکھ کر کیا کون ہے سمجھ, وہ کبھی صبر کرنا پڑتا ہے, صبر کرنا چاہیے, یہ انبیاء کی صفت ہے. تیسری بات یہ کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو آدمی کو توبہ کرنے میں انتظار نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا کن محض کروں کہ یہ چونکہ سجدے کی آیت ہے تو اس پر سجدہ بھی کرنا واجب ہے. اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ سجدے کی آیت کیوں ہے, اس سلسلے میں کچھ احادیث ہے جس سے ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ عرض کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.